ترى الرياح برحمتك
وطلب الصلاه والطلب بقدرته ونشر الرياح برحمته ورشد بالسطور ميدان ارضه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المعيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is the sixth night of the month of Muharram. We are continuing on the subject of self-understanding, eventually trying to know our mission, our goal in life. In the process, to try to understand our Lord, our Master, the Master of the Universe, our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Last night, we discussed on different perception by which Allah subhanahu wa ta'ala is looked upon, or how Allah subhanahu wa ta'ala is seen by certain individuals, by animals, by human beings, and so many different concepts and ways of looking at Allah subhanahu wa ta'ala. We also said that our crooked mind and the minds that we have lead us to believe in Allah subhanahu wa ta'ala as someone like ourselves. We think that He also thinks the way we think. We feel that Allah subhanahu wa ta'ala also acts in accordance to the way we think, although Allah subhanahu wa ta'ala is beyond, for He is the creator of the thinking and the thought of the very human being. Muslims made it worse. They brought a new picture of Allah subhanahu wa ta'ala in their concept of Tawheed by saying that Allah subhanahu wa ta'ala is something that can be seen physically on the day of judgment. Even Quran has narrated this, that the people asked the Prophet, Arina Allah jahratan, show us Allah subhanahu wa ta'ala physically. In Quran Majeed, there are many verses with regard to Allah subhanahu wa ta'ala and with regard to the crooked mind of the people who want to understand Allah subhanahu wa ta'ala, but in their perception, the way they perceive Allah subhanahu wa ta'ala is that He must be seen, or if He is the Lord of the universe, then He must own this and He must own that, and He must be able to do this and He must be able to do that. For example, Surah Bani Israel. A group of people said to the Holy Prophet of Islam, لَمْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Look at what they think of the Holy Prophet. When the Holy Prophet of Islam said, قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُ. Say لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ and you will succeed in everything that you do. After 40 years of his life, after displaying his character amongst the Quraysh, after marrying Janabi Khadija salamullahi alayha against all the odds, the Holy Prophet of Islam goes in Ghar Hira and he remains there for 40 days or he remains there for a period of meditation, and then Allah subhanahu wa ta'ala sends a verse, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Recite in the name of your Lord who created you. The Holy Prophet of Islam came with this message. And he looked at the people of Mecca and those who followed him. And Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayh. And he made the first speech in Mecca around the area of the famous mountain in Mecca. Today there is a palace by that mountain. The Jabal Abu Qubais, they call it. He made the first speech, the Holy Prophet of Islam. And he said, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Say, there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala and you shall succeed. There were many who understood the Holy Prophet of Islam. There were many who tried to understand. There were many who tried to understand the message, went home, came back and brought faith in the hands of the Holy Prophet. He was trying to remove them from the shackles of idol worshipping into believing in one Allah subhanahu wa ta'ala. But in the minds of the people, the Holy Prophet of Islam, who made such a great claim that he was a prophet, sent by Allah subhanahu wa ta'ala, he had to be, let alone Allah, let alone how Allah is, or who Allah is, they wanted to first know who this man is, who claims that he is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So they say, and this is what I started with the verse, they say to the Holy Prophet of Islam, لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. We will not believe in you. We will not bring faith in you, O Muhammad, until and unless you bring forth from this desert a fountain that gushes forth. That is when we will believe that you are a prophet. In their minds, a prophet who claimed the prophethood, in their mind, a man who claims to be a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala has to be someone who possesses supernatural powers. Well, the Holy Prophet of Islam came as a human being to teach the human being to rise from where they are. That he possessed, there is no doubt that he possessed supernatural powers. By Allah subhanahu wa ta'ala, many powers were given to him. There is absolutely no doubt. But for him to use his power and then say that he is infallible has no meaning whatsoever. For today, the claim, we would have claimed that it was the Nabi, it was Rasul, he could pray five times a day. We can't, because he was a prophet. We are not prophets. No. He had to live within the people as a human being. He had to use his powers, that the powers were given to him like any ordinary human being was given a power. But to their minds, they said to the Holy Prophet of Islam, لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. We will not believe in you until you bring forth water gushing from this desert. That's when we will believe that you are a prophet. That means, show us a mu'jiza. أو second demand. أو تسقط السماء علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. Or get the sky to break into pieces before our eyes as you claim it is going to happen one day on the day of judgment. Then we will believe that you are a prophet. Otherwise we will not believe that you are a prophet. Or the third demand, you listen to each and every demand of these people, أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا, أو تأتي بالله, أو تكون لك بيت, أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Or if you claim that you are a prophet, if you claim that you are someone who is sent by Allah subhanahu wa ta'ala, then you should have a house that has a garden behind, a garden that bears fruits of dates, and that has fruits of grapes in it, and there are rivers flowing beneath it. That's when we will believe that you are a prophet. Otherwise, we won't believe that you are a prophet. To them, a prophet had to possess a garden that had grapes. To them, a prophet had to possess a garden that had grapes and that had dates. To them, the prophet had to show them some kind of a mu'jiza, some kind of a mu'jiza to say that he was a prophet. So they said, we do not believe in you until and unless you show us this. Look at the fourth demand. أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Or, bring Allah and His angels before us, so that we can see Allah and His angels with these naked eyes. That is when we will believe that you are a prophet. Otherwise, we won't believe it. The fifth demand. أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ. You claim to be a prophet, then you probably must possess a house that is made of gold, sona. That's when we will believe that you are a prophet. أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ. You should have a house that has been made of gold. Because you are a prophet, you claim to be a prophet. Allah is Malikul Mulk. As you say, He is the master of the universe. He can give you anything. Therefore, you should have a house that has been made of gold. That is when we will believe that you are a prophet. The demands kept increasing, and the Holy Prophet of Islam is listening to these demands. Look at the final demand, and it will mesmerize you. They said to the Holy Prophet of Islam, أَوْ تَرْقَى إِلَى السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ. Or, if you claim to be a prophet, go towards the sky before us while we are looking at you, right in front of us. Go towards the sky. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءِ or أَوْ تَرْقَى إِلَى السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ. And we shall never ever believe in your reaching up there, حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ, until you send for us a letter from up there to say that you have reached. A letter that we can read, كِتَابًا نَقْرَأُ. That is when we will believe that you are a prophet. This is Surah Bani Israel, read it at home. وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ. We will not believe in your reaching up there until and unless you send us a letter from up there. A letter such that we can read ourselves. That's when we will believe that you are a prophet. Allah subhanahu wa ta'ala says to the Holy Prophet, قُلْ, say unto them, سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Glory be to my Lord. Am I not only but a human being? What is the meaning of this? The meaning is, the purpose of my nubuwah is not to show you any supernatural powers for you to believe in Allah. The purpose of me to come to you is to make you such people that if you want to do all the things that you have demanded, you are able to do it yourself. This is the purpose for which I have been sent, to bring this humanity, these people, each and every individual to that level when he says, Kun Fayakun, when he can bring forth water gushing from the desert, when he is able to do this, and when he is able to have a garden and himself through his own good deeds. This was the meaning. Man did not realize his potential. Man did not discover he never began the journey with him. He always looked outside. He looked at the faults of the people as to how this man walks, and he spoke about him. He looked at how this woman walks, and he spoke about her. He got the opportunity of doing hypocrisy or being a hypocrite, he became a hypocrite. He got the opportunity of becoming jealous, he became jealous. He got the opportunity of robbing and stealing, he went into robbing and stealing without realizing the mission for which he was sent. And therefore man remained below. It is the achievement of every individual. If he is to earn Jannah, he will earn it with his own hands. And if he is to be thrown into the fire of hell, he will have earned it with his own hands. It will have nothing to do with Allah subhanahu wa ta'ala. It is ironical today when a scientist brings a statement, whatever the statement may be, that this is a discovery that has taken place. A discovery that you and I may have heard about in the books of ahadith, that the Holy Prophet of Islam said this 1400 years ago. We were skeptical about it then. But when the scientists brought it up, we all started believing in it. What an irony. What a zulm it is on the Holy Prophet of Islam. He said this such and such a statement was made by the Holy Prophet of Islam 1400 years ago. It has been there in the books. You and I have been probably told by our parents so many times. We have heard about it. This is makruh because of this. This is haram because of this. This is makruh because of this. This is halal because of this. We never believed in it. So when a scientist brought a statement that this is what it is and these are the advantages of performing sajda, for example, or these are the advantages of eating honey, or these are the advantages of abstaining from pork, we took the word of the scientist in comparison to the word of the Holy Prophet of Islam. Why? Because we never understood the Holy Prophet. We never understood him because we don't know our mission. We don't know our mission because we have never traveled within. We don't know who we are. We don't know. We don't even know our identity. This is our life. We are moving. One generation has passed, and another has passed, and another has passed, and we are part of the same circle. We are going to go through the same circle, go one day, and it will come a day when you and I shall be no more. By then it will be too late for us to return. Once the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, made a deal with an Arab. There was an Arab who was selling a camel. He had a camel. He owned a camel. And the Holy Prophet of Islam decided to buy this camel from him. There was none other than the Holy Prophet of Islam and this Arab in the scene. The Arab said, "This is the value of my camel." The Holy Prophet of Islam accepted the value, put the hand in his pocket, took the money and paid this man cash. For some reason, this man changed his niyyah. And he decided to retain the camel as well as the money of the Holy Prophet of Islam. And he looks at the Holy Prophet of Islam and says, "There is no proof or evidence that you have given me the money. I own this camel, and there is no evidence that you have given me a single penny." The Holy Prophet of Islam decided to take this case to Masjid al-Nabawi, where there were ashab sitting. Sahabi of the Holy Prophet of Islam, who said, "La ilaha illallah," who said, "Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam." So he decided to take this Arab along with him to the Sahabi who were sitting there in the mosque to present the case to them. And he looked at the Sahabi and said, "I have a problem. And the problem is that this is an Arab who was selling his camel. And I decided to buy the camel through him. And I paid him cash. But the man says that I have not paid him. And he has decided to keep the camel with him and he does not want to give me my money back. What judgment will you make out of this?" He looked at the Ashab and he asked for their judgment, what judgment they could give. Allahu Akbar. The reply that was given from the Ashab who claimed to be Muslims and say, "La ilaha illallah," was, "Ya Rasulullah, Is there any witness to this transaction that took place between you and this Arab? The Holy Prophet said, no, it was myself, the Arab, and Allah subhanahu wa ta'ala. The Ashab said to the Holy Prophet of Islam, Ya Rasulullah, we cannot make a judgment. We can't decide. If you had a witness, we would have said that this camel was yours or the cash money that you have paid was yours. But there was no witness, Ya Rasulullah, we cannot do anything for you. Ashab, no need of mentioning names. Suddenly, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi, came. In the majlis of the Ashab, he also arrived. And the Holy Prophet of Islam presented the case to Imam alayhi salatu wa salam and said, Ya Ali, this is my case. What judgment will you make? Imam, without thinking further, looks at the Arab and says to the Arab, I say, this camel belongs to Muhammad. I say, this camel belongs to Muhammad. So the Ashab, together with the Arab, ask Imam Ali alayhi salam, Ya Ali, how can you say that? How can you make this judgment? You were not there and there is no witness. He said, that is not the issue. The issue is, this is the same Muhammad who has told me there is one Allah. Without seeing, I have believed in him. This is the same Muhammad who has told me there is going to be barzakh. Without seeing barzakh, I have believed in him. This is the same Muhammad who has told me there is going to be qiyamah. Without seeing qiyamah, I have believed in him. Why can I not believe that this camel belongs to Allah? Why can I not believe that this camel belongs to him? Immediately the Arab said, Wallah, this camel belongs to Muhammad. I wanted to see the faith of the Muslims in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. There is an Urdu poet that writes, Jam par jam piye, phir bhi musalman rahe. Hindu poet, huh? It is a Hindu poet who writes this poetry. He says, Jam par jam piye, phir bhi musalman rahe. Zahir imamon ko diye, phir bhi musalman rahe. Hai yahi deen, to is deen se toba mathur, shak payambar pe kiye, phir bhi musalman rahe. You doubt Muhammad and you still call yourself a Muslim. The word of Allah subhanahu wa ta'ala has been brought by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He is the one who tells me, I have ruh. He is the one who tells me, nourish your ruh, nurture your ruh, nurse your ruh. You will acquire Jannah. I have forgotten about it. I take the word of the scientist. And I don't believe in what the Holy Prophet of Islam has to say. This is my iman. That is why I say that sometimes we should just sit at home for an hour a day or half an hour a day and reflect upon myself. Who am I? Why am I? What is the Holy Prophet of Islam saying about me? What am I supposed to do? Where do I go from here? فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Quran says, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Where are you going? Do you know where you are going? Aimlessly. Allah says in Quran, أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Did you think that we created you in vain? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ And that you shall not return back to us? Is that what you thought? This is an illusion. You shall be returning back to us. You were not created in vain just to walk aimlessly from one end to the other without realizing your responsibility as to who you are, where you are, why you are. So the powers that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us are calling us to recognize them. The power of passion and desire is the first power that I have touched upon day before yesterday. And I have been speaking about this one power, let alone the power of intellect. You will be mesmerized when you hear what the power of intellect is capable of. The power of passion and desire is leading us into acquiring wealth. It is not haram. The power of passion and desire is leading us into so many other sins that we commit daily in our lives. The power of passion and desire is leading us towards disbelieving so many things about what the Holy Prophet of Islam has said and Allah subhanahu wa ta'ala. This is the power of passion and desire. And we give it strength. By obeying it, we are constantly giving it strength. Every single day of our life. When we disobey it, we are giving it strength. We disobey it, we are giving it strength all the time. Therefore, the power of intellect is being suppressed. Every time we obey the power of passion and desire, the power of intellect is being suppressed, suppressed, suppressed. Eventually, it will have no voice. Eventually, you may think you are an intelligent person, and you may think that you are one of the intellects of the society, and you may think that you are probably a very intelligent man, but there will be none more jahil than yourself with regard to yourself. Because you will have every other knowledge on earth but yourself. You will know about everyone on earth but yourself. You will understand about every intricacies of every part of the world, but you will not know who you are. What is the point? In 40, 50, 60, 70 years of my life, what have I done? I have lived, I have performed Hajj, alhamdulillah. I have, all my responsibilities are over. I'm just waiting to die. Is that why I'm here? Is that why I have been created? Is that the reason for my creation? No, I am above. I can see beyond. I should be able to rise myself and go beyond where the animals are and not remain lower than the animals. But look at man. He enjoys being in these areas. He likes being in the dirt and the filth of the society. He enjoys taking and deriving pleasure from all those things which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited on him. And therefore, the progress for him to rise has stopped forever. He dwells in hypocrisy. Quran Majid, there is a surah in Quran after Suratul Jum'ah. Immediately the next surah after Suratul Jum'ah is Suratul Munafiqun. In it there is a verse in Suratul Munafiqun. It says to the Holy Prophet of Islam, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. Allah says to the Holy Prophet of Islam, O my beloved Muhammad, it makes no difference to these people. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ whether you seek pardon on their behalf أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ or you do not seek pardon on their behalf. لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. We shall never forgive them. What a statement from my Lord, from Allah subhanahu wa ta'ala, who says to his beloved servant, for whom the entire universe has been created, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكِ Muhammad, had it not been for you, I would not have created anything. He says to his beloved servant, whether you seek pardon for this man, or you do not seek pardon for this man, I shall not forgive him. Allah says, who are these people? They are called the hypocrites. And the hypocrites within the society. They love to dwell in, this is what I say, human being has forgotten himself and he loves to be in this society. A hypocrite is one who has something else here, something else here, something else here. He is a hypocrite. When he is with you, he is with you, he is your best buddy, he is your guy, he is, you are his guy. When he is there, you are with him. And Allah says in Quran Majid so beautifully in Surah Al-Baqarah, he says, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. When they see the people of faith, they say, we are also faithful. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِم and then when they go back to their shaitan, قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ, they say, we were with you, you're only mocking the mu'minin. These are the hypocrites. And it is one of the worst diseases that can affect any society in the world. Any society. And it is a vice of the power of passion and desire. It is one of the greatest vices of the power of passion and desire. One of the vices I have spoken about for 2 days, takabbur. This is the second vice. One of the worst vices in, with regard to the power of passion and desire is hypocrisy. And look at how people, I am not, astaghfirullah, you are all well beyond the prophecy, inshallah ta'ala. I am talking about a human being. Hypocrites. They hear from here. They are your friends. They have something else here in their head. When they listen to you, I'm just giving an example. Please don't stop praising me if you have to praise me after Majlis. But I'm just giving an example. Mawlana, what a Majlis it was. I have never heard this in 30 years of my life. What you have recited, Mawlana? Mawlana, your Majlis was one of the best Majlis. It was the most enlightening Majlis. I have never heard anything like it in 50 years of my life. Ahsan, thank you very much indeed. When he's out there, I was Mawlana's Majlis. Actually, a thick person. What do you call this man? What can you call this man who has praised me like no one's business on my face? I don't need a praise. You didn't have to praise me. You didn't have to say anything. That is why Amirul Mu'mineen says. That is why Amirul Mu'mineen says. In kana kalamuka min fiddah. If your speech is considered to be silver. وَالسُّكُوتُ مِنَ الزَّهَبْ Then your silence is gold. Allahu Akbar, what a statement. Don't say anything. If you did not like the Majlis or you like the Majlis or anything like that, but don't have two opinions. If you have praised someone, I have just given an example of myself. This was just an example. Don't say anything to someone and then say something other than what you have said to the other person. In Urdu, a poet says, Mere muh par, meri daadhi ki izafe ko na dekh. Don't look at how big my beard is. Poet, beautiful. Poetry is one of those beautiful things. It has a deep philosophy in it sometimes. Mere muh par, meri daadhi ki izafe ko na dekh. Khat ke mazmoon ko par, khat ke lifafe ko na dekh. Imam Zainul Abidin, salawatullahi salamu alayhi. Somebody came to him and he said, Yabna Rasulullah, look at this man. We envy him. His qiyam is longer than all our qiyams. His ruku is longer than all our ruku. His sajda is longer than all our sajda. When he raises his hand for supplication, he stands there like a pillar without sitting. We envy the dua of this man. Imam alayhi salatu wasalam said, do you know him? They said, Ibn Rasulullah, we don't know him. Imam said, then you cannot judge somebody by his salat and by his ruku' and by his sajda. You don't judge someone because he comes to the mosque or he prays for 1 hour or 10 hours. You don't judge someone like that. Look at him. If his attitude is exactly the same at home and his attitude in the mosque is exactly the same, then this man is indeed a man of Allah subhanahu wa ta'ala. And if he is something else at home and something else inside the mosque, then this man is a hypocrite. When I come to the mosque, I am the best mullah that you can ever find. When I'm bright and under the sun, then I am the best kasaloba you can ever find. With my shorts and all those kind of things which I will not do inside the mosque, I am doing it there. This is called hypocrisy. And it is one of the worst vices for any society. When you have people who are hypocrites within the society stops to progress completely. There is no more progress after that. One day, Bahlul Idana was passing by somewhere. I better now start in Urdu, otherwise my time will be over. Bahlul Idana was passing by a particular mosque, an area, and he saw a brand new mosque. I'm just giving certain examples so that we understand whether the trace of hypocrisy can be found in us. And if it can be found, we must eliminate it once and for all. Bahlul Idana is passing by an area and he found a brand new mosque. He was very pleased to see this brand new mosque. And he came there and he asked the person who was standing outside the mosque, Brother, who has built this mosque? So the man who built that mosque, it was the man who built that mosque who was standing there. He looked at Bahram and says, Alhamdulillah, I did. I built this mosque. MashaAllah. Why did you build it? Says Bahlul, are you crazy? You are asking me this question, why I built it? Lillahi Azza wa Jal. I built it for Allah subhanahu wa ta'ala. What a question to ask Bahlul. This is what Bahlul wanted to hear anyway. Bahlul went home. A few days later he came back with a big board in his hand, written Masjid-e Bahlul. Mosque of Bahlul. And he came outside that mosque and he hung it up there outside so that everyone can have the view that this mosque is called Masjid-e Bahlul. When the owner or the man who built this mosque came and he looked at outside, there were people standing looking at this board which said Masjid-e Bahlul. He came to Bahlul and held him by his ear and said, Bahlul, are you crazy? Are you a madman? What is this? He says, it's a board. What does it say? He says, Masjid-e Bahlul. Bahlul, did you pay even a single penny for this mosque? No, I didn't. Then who gave you the right to put your name to say this is Masjid-e Bahlul? Bahlul said, but my friend, did you not say that you built it Lillahi Azza wa Jal? He said, yes, I said it. He said, then what difference does it make whether it is my name or your name up there? That means the intention of building the mosque was not Lillah. There was a dichotomy. When I pay an envelope to the Mukhi of the Jamaat and say this is from Bande Khuda, it must remain Bande Khuda. Even when you are at home, even your family member must not know about it, that you, if you are Bande Khuda, then it must be Bande Khuda. But after saying Bande Khuda in an envelope, go outside, you know who that Bande Khuda was? It was me. This is hypocrisy. You have something else in your head, and you have something else in your mind, and you have something else in your heart, and you have something else in your tongue. Nifaq, it is called nifaq, and it is the worst vice that can come into any society. And we linger around it because we obey the power of passion and desire. यही हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने आप को नहीं परखने की कोशिश की, हमने अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की. एक मर्तबा जनाबे सुलेमान के जमाने का वाकया है. جناب سلیمان وہ نبی تھے جس کو خداوند تعالیٰ نے ملک بخشا تھا, جیسا ان کو ملک دیا تھا کسی کو نہیں دیا. صرف ملک نہیں, جناب سلیمان جانوروں سے بات بھی کرتے تھے, جانوروں کی گفتگو کو بھی سمجھتے تھے. اگر پرندہ آیا پرندہ سلام کرتا تھا تو جواب دیتے تھے, اگر کوئی دوسرا جانور آیا تو جانور کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. اس زمانے میں ایک مرتبہ دو پرندے, two birds, ایک شاخ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. ایک میل ایک فیمیل, شاید میاں بیوی ہوں گے پتا نہیں, ایک میل اور ایک فیمیل ایک شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک طالب علم وہاں سے گزر رہا تھا, جہاں دو پرندے بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے سے ایک طالب علم اپنے بغل کے نیچے کتابیں دبائے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا. جو فیمل برڈ تھی اس نے میل برڈ سے کہا, دیکھو چلو ہم یہاں سے اڑ جاتے ہیں, یہ جو آ رہا ہے یہ کنفرمڈ اینیمی آف دی برڈ ہے, یعنی یہ جو آ رہا ہے یہ انسان ہے, انسان ان کو خدا نے اجازت دی ہے ہم کو ذبح کر کے کھا جانے کی, چلو ہم یہاں سے اڑ جاتے ہیں, جب یہاں سے گزر جائے گا پھر ہم آگے بیٹھ جائیں گے. میل فیمیل سے کہہ رہا ہے, کیا دیکھو اس کو طالب علم ہے, مدرسے سے واپس آ رہا ہے, بغل کے نیچے کتابیں ہیں, ہاتھ میں آسا ہے, گزر رہا ہے, کچھ نہیں کرے. کوئی ہنٹر ہوتا تو میں تم سے کہتا چلو ہم یہاں سے اور چلتے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, یہ طالب علم. تو بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں یہ طالب علم یہاں سے گزرا, اپنی آسا کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایک زور سے پرندے کی طرف مارا. جو فیمیل برڈ تھی وہ اس سٹرائک کے اندر آ کے زمین میں گری. اس طالب علم نے چھری نکالی, بسم اللہ اللہ اکبر کاٹ کے اس کو اپنی بیگ میں لگا کے لے گئی. جو مین پرندہ تھا وہ جناب سلیمان کے پاس آیا اور جناب سلیمان سے کہا یا نبی اللہ غضب ہو گیا, یہ بہت بڑا ظلم ہوا. اور پوری داستان جناب سلیمان کو بتائی کہ یا نبی اللہ یہ ہوا, یا نبی اللہ اس طرح سے ہوا, یہ طالب علم وہاں سے گزرا, میری بیوی کو اس نے ایسے کر دیا ویسے. جناب سلیمان نے کہا ایسا کرو, یہ کیس فقط تم سے میں سنوں یہ کافی نہیں, اس کو بھی لے کے آؤ, اس آدمی کو بھی لے کے آؤ تاکہ ہم اس کیس کو آمنے سامنے سنیں اور اس کیس کا فیصلہ کریں. لہذا اس آدمی کو بلایا گیا, وہ طالب علم بھی آیا اور یہ میل پرندہ بھی وہاں ہے. جناب سلیمان دونوں کی زبانوں کو سمجھ رہے ہیں. جناب سلیمان نے اس کیس کو سنا اور اس طالب علم سے پوچھا کیا تم نے یہ حرکت کی؟ کہا یا نبی اللہ کوئی غلطی تو نہیں کی, کیا پرندوں کو خداوند تعالی نے انسان کے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا؟ میں نے کوئی حرام کام نہیں کیا, میں نے ڈنڈا لگایا, پرندہ نیچے گرا, ابھی زندہ تھا قبلہ روح ہو کے, میں نے اس کو ذبح کیا, ذبح اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا, ذبح کر کے گھر لے کے کھا لیا اس کو, کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں کوئی غلطی نہیں. جناب سلیمان میل پرندے سے کہتے ہیں دیکھو اس نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے, جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے, پر تمہارے لیے دوسرے جانور پیدا کیے, تم لوگوں کو ان کے لیے پیدا کیا, یہ زندگی کا سرکل ہے, یہ خدا کی مصلحت ہے. فرمایا میل پرندہ کہتا ہے یا نبی اللہ میرا کوئی آبجیکشن نہیں کہ اس نے اس کو کھا لیا, اس نے اس کو ذبح کیا, اس نے اس کو مارا, یہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے میرا. میرا آبجیکشن یہ ہے کہ اس آدمی نے ہم کو ڈیسیو کیا, اگر یہ ہنٹر کے لباس میں, شکاری کے لباس میں آتا تو ہم وہاں سے اڑ جاتے, مگر اس نے ہم کو ڈیسیو کیا, اس کے کونڈک کے اندر ہم نے ڈائیکوٹومی کو دیکھا ہے. مطلب سمجھے آپ؟ مطلب یہ کہ بھیس بدلتا ہے انسان. سواہیلی زبان کاش آپ سمجھتے ہوتے, جتنے سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے. سواہیلی میں کہتے ہیں کانزو امپیا شیخ یولے یولے, یعنی لباس نیا ہے مگر شیخ مولانا وہی ہے, مولانا وہی ہے. لباس سے نفاق, زبان سے نفاق, دل سے نفاق, ہر جگہ ہمارے اندر نفاق ہے. سب سے بری بیماری ہے جس کو, جو ہماری سوسائٹی کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دے. خدا تعالی قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے لے کے شاید آیت نمبر 20 تک خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان لا چکے ہیں, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. خدا کہتا ہے جھوٹے ہیں, یہ لوگ ایمان نہیں لائے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. یہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ مؤمنین کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ خدا کہتے ہیں يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. خدا کہتا ہے یہ نہ خدا کا مذاق اڑاتے ہیں نہ مؤمنین کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں, مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ اپنا خود کا مذاق اڑا رہے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں, ان کے دلوں میں بیماری ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُنَافِقِينَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کہتے ہیں ہم کا فساد کرتے ہیں, ہم تو نیک بندوں میں سے, اچھے صلح کرنے والوں میں سے. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. یقینا یہی لوگ ہیں, یہی لوگ جو کرپٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو, لیکن خود کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کر رہے ہیں کرپٹ سوسائٹی. کیا کیا ایک ایک آیت. واذا قيل لهم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم. جب صاحب ایمان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. واذا خلوا الى شياطينهم جب اپنے شیطانوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں قالوا ان معكم کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستهزئون. ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے مؤمنین کے ساتھ. خدا کہتا ہے اللہ یستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, ان کو مہلت دے کے, ان کو مہلت دی ہوئی ہے خدا نے. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجارت کی ہے, جنہوں نے ٹرانزیکشن کیا ہے, ہدایت کو بیچ کے ضلالت کو خریدا. ہمارا بھی حق تجارت ہوں, کوئی تجارت یہ ٹرانزیکشن ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا. سمن بکمن, یہ سب کو یاد ہے. یہ آیت کتا آ جاتا ہے نا جب سامنے, تو سب یہ آیت پڑھتے ہیں کتے کو بھگانے کے لیے. یا تو اگر سونا وونا لے کے آئے ہوتے ہیں ایئرپورٹ میں کسٹم میں, تو کسٹم آفیسر کی آنکھ بند کرنے کے لیے سمن بکمن اومیون پڑھتے ہیں. فہم لا یرجعون. سمن بکمن, خدا کہتا ہے منافقین کے لیے سمن بکمن اومیون فہم لا یرجعون. یہ نہ بول, یہ مونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ اندھے ہیں, یہ کبھی بھی واپس پلٹ کے نہیں آئیں. سورہ حشر, اس میں آپ کھول کے دیکھیے ریسپٹیو کیریکٹر آف دی ہپوکریٹ. اس کے اندر آپ کتنی پورا سورہ, ایک تو پورا سورہ ہے منافقین کا, یا جس کے اندر خداوند تعالیٰ نے پورے کے پورے منافقین کے بارے میں پورا سورہ ہے, جس کا نام ہے سورۃ المنافقون. یہ ہے انسان. کچھ اور دل میں میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور ان باتوں کو آپ ریشنل مائنڈ سے سوچئے. کیا ہے انسان, کیا ہے, کیا کر رہا ہے انسان؟ خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کہاں کہاں پہنچ گیا ہوں, کتنی اونچائیوں تک پہنچ گیا ہوں, لیکن اس کو علم نہیں ہے کہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو گیا. کبھی کبھار ماتم ہوتا ہے, ماتم وہ ٹائم نماز کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے. بہت مرتبہ ہوتا ہے, بہت سی امام بارگاہوں میں ہوتا ہے کہ ماتم ہو رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور نوحہ خان اور پڑھتے چلا جا رہا ہے, پڑھتے چلا جا رہا ہے, نماز کا وقت گزر گیا, اذان کا وقت گزر گیا. تو کچھ لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی نماز ٹھیک ہے, ماتم کرنا ہے, پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ماتم کریں گے. صحیح ہے, یہ آبجیکشن بجا ہے اپنی جگہ پہ, یہ آبجیکشن بجا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس آبجیکشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جس نے آبجیکٹ کیا ہے, وہ انسان نماز کا پابند ہے, وہ جانتا ہے کہ نماز واجب ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے دیکھو ماتم کو روک لو کچھ لمحے کے لیے, ہم نماز پڑھ لیں, اس کے بعد پھر ہم ماتم کریں. صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فقط اس لیے کہ ٹائم نماز کا ہو گیا فلا لوگ بس لمبی لمبی کہانیاں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا, تم نماز کی ماتم پڑھے جا رہے ہو, اور خود جب آفس میں بیٹھتا ہے آفس میں اور ملین کی ڈیل ہو رہی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہے, تب اس کو ڈیل کی پڑی ہوتی ہے یا نماز کی پڑی ہوتی ہے؟ یہ آپ اپنے ذہن میں خود سوچیے. وہ ظہر کی نماز میں جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, وہ خود اپنی ڈیلنگ سے پڑا ہوا ہوتا ہے, میٹنگ ہے, یہ ہے, وہ ہے, کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا, نماز کا وقت گزرا, اس نے ایک حرف نہیں کہا. لیکن یہاں ماتم ہوتے ہوتے نماز کا وقت آیا, اس نے آبجیکٹ کیا, اس کے اندر ڈائیکوٹومی. وہ انسان یہاں سے کچھ اور بولتا ہے, یہاں سے کچھ اور بولتا ہے, یہ نفاق ہے, ہپوکریسی کہ نہیں, نفاق ہے. اسی لیے جو آپ کا سٹینڈ ہو, اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز وقت پہ ہونی چاہیے, تو پہلے آپ خود صبح کو بھی وقت پہ پڑھیں, ظہر میں بھی وقت پہ پڑھیں, مغرب میں بھی وقت پہ پڑھیں, تب آپ کو حق ہے بولنے کا. لیکن اگر آپ خود صبح کی قضا ظہر میٹنگ میں اور مغرب میں آ کے کہتے ہیں پہلے نماز ہونی چاہیے, تو یہ کون سی بات ہے؟ آپ کا سٹینڈ مسجد میں کچھ اور ہے, آپ کا سٹینڈ کام پہ کچھ اور ہے, آپ کا سٹینڈ گھر میں کچھ اور ہے, آپ کا سٹینڈ مسجد میں کچھ اور ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی وقت.
اسی لیے خداوند تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پیغمبر اسلام کو کہا ہے یا اے رسول میں ان کو معاف نہیں کروں گا کبھی. تم اگر ان کے لیے معافی طلب کرو یا نہ کرو ان کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں, اور میں ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کرنے والا.
جس کو خدا معاف نہ کرے اس کو کون معاف کر سکتا ہے؟
جس کو اللہ ہی معاف نہ کرے اس کو کون معاف کر سکتا ہے؟ مگر انسان ہے جو اتنا اپنے آپ میں ڈوبا ہوا ہے, اتنا سیلفش ہے, اتنا دنیا کی خوبصورتیوں کے اندر جا چکا ہے کہ اسے علم بھی نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں.
نفاق,
ہپوکریسی, آیا دن بس ہپوکریسی میں مبتلا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, کبھی اس کا کبھی اس کا ہے, گھر میں کچھ اور ہے. مسجد پریزیڈنٹ روزویلٹ, امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے روزویلٹ, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ اپنی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو عورتوں کا ڈیلیگیشن آیا ان کے پاس, اور آ کے کہنے لگا مسٹر پریزیڈنٹ دس از ناٹ فیئر, پریزیڈنٹ یہ فیئر نہیں کہ عورتوں کو ایکول رائٹس نہیں دیا ہے آپ, ہم لیڈیز ہیں, لیڈیز ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے, ہم پائلٹ بھی بن سکتے ہیں, ہم انجینئر بھی بن سکتے ہیں, ہم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, ہم سویپر بھی بن سکتے ہیں, ہم گھر کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں, آپ جو چاہیں ہم سب کر سکتے ہیں, مگر آپ نے ہم کو ایکول رائٹ نہیں دیا. ڈونٹ یو تھنک یو ہیو میڈ اے مسٹیک؟ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے کہا آئی تھنک یو آر رائٹ. عورتیں خوش ہو گئیں, چلی گئیں گھر, مردوں کے کانوں میں آواز آئی پریزیڈنٹ روزویلٹ ان لوگوں کو ایکول رائٹس دینے والے ہیں. مرد کا ڈیلیگیشن آیا, وہ چلانے لگا روزویلٹ کے سامنے, مسٹر پریزیڈنٹ واٹ ہیو یو ڈن, اٹس دی بگیسٹ بلنڈر آف یور لائف, یو ول ناٹ بی, یو ول نو مور ریمین ا پریزیڈنٹ بائی ٹمارو مارننگ اف یو گیو دیم ایکول رائٹس, یہ ہے وہ ہے, آپ کو نہیں دینا چاہیے, ڈونٹ یو تھنک یو ہیو میڈ اے مسٹیک؟ وہ کہنے لگا یو آر رائٹ. پریزیڈنٹ روزویلٹ کی بیوی دونوں اوکیزنز میں وہاں تھی, جب عورتیں آئی تب بھی وہاں تھی, جب مرد آئے تب بھی وہاں تھی. ایک مرتبہ آ کے پریزیڈنٹ سے کہنے لگی بھائی کیا کر رہے ہو تم, عورتیں آئی تم نے کہا یو آر رائٹ, مرد آئے تم نے کہا یو آر رائٹ, یو آر اے ہپوکریٹ, تو کہنے لگا یو آر آلسو رائٹ. یہ ہے انسان, خود جہاں بھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے, اس کو علم نہیں ہے, ہپوکریسی کے اندر مشغول, مگر اس کو علم بھی نہیں ہے کہ مجھ میں نفاق اندر گھوم رہا. میرے عزیز دوستو, اس طرح کی زندگی جانوروں سے بدتر زندگی ہے اگر میں نے اپنے پوٹینشیل کو نہیں سمجھا, اپنے پوٹینشیل کو نہیں جانا, اپنے پوٹینشیل کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی. جب تک میں اپنے پوٹینشیل کو نہیں جانوں گا مجھے کوئی نہیں دکھا پائے گا کہ میں کون ہوں. اس لیے میری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو دیکھنا, دوسروں کو نہیں. مصیبت یہ آنکھیں خدا نے یوں بنائی اس طرف, اس لیے میں دیکھتا دوسرے کو, میرے اندر کیا کیا عیب ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں. یہ ویسے چلتا ہے, یہ ویسے بات کرتا ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, ارے یہ بہت غریب ہے, یہ وہ ہے, اس کی بیوی, کبھی کبھی یار اتنی باتیں ہو جاتی ہیں کہ کسی مرد کی شادی ہونے والی ہوتی ہے, خود مرد کو نہیں پتا کہ میری شادی ہونے والی, پورے شہر کو پتا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دوسرے کی زیادہ یادی ہے اپنی یادی سے, اس کو دوسرے کی زیادہ پرواہ ہے اپنی پرواہ سے, اس کو علم نہیں کہ قیامت کے دن مجھے ایک ایک پائی کا جواب دینا, ایک ایک لمحے کا جواب دینا. جانتا ہے قیامت ہے, غسل دین جانتے ہو؟ ہاں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. کیا قیامت کیا ہوتا ہے؟ وہ دن جس دن آگ جلے گی اور لوگ مریں گے, اس سے زیادہ کیا معلوم قیامت کے بعد؟ صرف کہہ دیا منہ سے کہ قیامت ہے, کافی نہیں ہے. اسلام نہیں ہے, اسلام اس وقت ہے جب قیامت کے روز پہ یقین ہو, اور قیامت کے روز پہ اگر یقین ہو تو انسان گناہ کو سوچ بھی نہیں سکتا. یو کین ناٹ ایون تھنک اباؤٹ کمیٹنگ. میں نہیں کہتا معصوم بن جائے, بھائی معصوم نہیں بن سکتے ہم لوگ, لیکن کم سے کم ہماری نفس کی ان فیکلٹیز کو سمجھ کے آگے تو بڑھ سکتے ہیں, خدا کے نزدیک تو آ سکتے ہیں, قربتاً اے اللہ کی نیتیں تو کر سکتے ہیں, اللہ کی فیورز کو حاصل تو کر سکتے ہیں, لیکن ان سے بھی ہم دور. یہی ہم کہتے ہیں فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك عليه, يا ربي انك تدعوني فولي انك, پالنے والے تو مجھے بلایا کرتا ہے میں تجھ سے دور بھاگ جاتا ہوں, وتتحبب الي فاتبغض الي, تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں بغض رکھتا ہوں تیرے لیے. یہ انسان. اسی لیے میرے عزیز دوستو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے دو, ایک تو اپنے خود کے نفس کو پرورش دینا, اپنے خود کے نفس کو سمجھنا اور اس کے بعد اس کی پرورش کرنا, اس کی اپ برنگنگ کرنا, اس کو نرچر کرنا, اس کو نریشمنٹ دینا, اور دوسری ذمہ داری ہے میری اولاد کو اسی طرح سے ٹریننگ دینا تاکہ کل میری اولاد جب بڑی ہو اس کو وہ پرابلم نہ پڑے جو پرابلم مجھے پڑا. اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ کل یا پرسوں گفتگو کریں. چھٹی محرم کی رات ہے, کربلا کے اندر دو محرم سے پانی بند ہو گیا, سات محرم تک سٹاک پانی موجود ہے. عاشور کا دن ہے, شب عاشور. مولا نے ابو الفضل عباس کو بھیجا, عباس جا کے ان سے ایک شب کی مہلت طلب کر. مہلت ملی, ساری رات تسبیح تحلیل کی آوازیں پڑی پوری رات. ایک خیمے میں عباس اپنی تلوار کو سیٹل کر رہے, ایک خیمے میں ام لیلہ علی اکبر کے بالوں کو کنگھی کر رہی, ایک خیمے میں رباب علی اصغر کا جھولا جھولا رہی. اس طرح خیمے کو دیکھتے دیکھتے ایک خیمے میں جناب زینب دیا جلا کے اون و محمد کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہہ رہی ہیں, بیٹا اون و محمد دیکھو کل تمہیں ماؤں پہ قربان ہونا ہے, میرے بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب اپنی ماں کے سامنے آنے سے شرمائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب شرمندگی محسوس کرے, دیکھو جعفر تیار کے پوتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے ماموں پہ تم قربان نہ ہو, زینب اپنی ماں کا منہ نہ دیکھ سکے. صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک کے بعد ایک قتلگاہ کی طرف جاتا رہا, آخر میں یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جناب زینب کے آئے, امام حسین کی ارد گرد گھومنے لگے. مامو جان ہم کو بھی اجازت دے دیجیے, مامو جان ہم بھی آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں, مامو ہم کو بھی اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ حسین نے دونوں بچوں کو بلایا, سینے سے لگایا, دیکھو بچوں جہاد تم پہ واجب نہیں ہے, بیٹا جاؤ اپنی ماں کے پاس بیٹھو. دونوں بچے مایوس ہو کے خیمے کے اندر آئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے دونوں بچوں کی کیفیت کو دیکھا, بیٹا کیا ہوا, بیٹا اون کیا ہوا, بیٹا محمد کیا ہوا. کہا مامو جان نے جانے سے انکار کر دیا, ہم لوگوں کو اجازت نہیں ملی. ایک مرتبہ زینب کھڑی ہوئی, کھڑی ہو کے حسین کے پاس آئی, میرے بھائی حسین کیا زینب نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے, میرے بھائی حسین کیا زینب نے کبھی تم سے کچھ طلب کیا ہے. کہا کیا بات ہے زینب, کیوں ایسا سوال کر رہی ہو. فرمایا بھائی حسین میں آج تم سے ایک چیز طلب کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے دونوں بچے اون و محمد کو تم پہ قربان کرنا چاہتی ہوں, میرے بھائی ان کو اجازت دے دو. ایک مرتبہ حسین نے زینب کو دیکھا, زینب نے حسین کو دیکھا, حسین نے زینب کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا, حسین نے بچوں کو بلایا, پیشانی پہ حسین نے بوسا دیا, کہا جاؤ بچوں جاؤ جنگ کی طرف جاؤ بس عزادار ہو. ایک مرتبہ بچے پھر سے دوبارہ خیمے کی طرف آئے, توجہ چاہتا ہوں عزادار علی امام حسین, بچے خیموں کی طرف آئے, زینب کے خیمے کے اندر آئے, زینب نے بچوں کو سینے سے لگا لیا, میرے اون میرے محمد خدا حافظ, یہ ماں ہے جو جانتی ہے کہ میرا بچہ واپس پلٹ کے آنے والا نہیں ہے, یہ ماں ہے, بیٹا اون خدا حافظ, بیٹا محمد خدا حافظ. اور اس کے بعد جناب زینب نے دونوں کے کانوں میں کچھ کہا, جناب زینب نے دونوں کے کانوں میں کچھ کہا. کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے تصور کیجئے یہ ایک ماں ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. کیا کہا زینب نے؟ زینب نے کیا کہا؟ کہا دیکھو بیٹا آن بیٹا محمد, دیکھو بیٹا آن, دیکھو بیٹا محمد, سکینہ کئی روز سے پیاسی ہے, علی اصغر کئی روز سے پیاسے ہیں. دیکھو بیٹا جب تم مقتل کی طرف جانا اور فرات پہ تمہاری نظر پڑے تو فرات سے نظروں کو ہٹا لینا, علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا, سکینہ کی پیاس کو یاد کر لینا. اس کے بعد اساتذہ نے امام حسین ایک مرتبہ دونوں بچے حسین کے پاس آئے. مامو جان خدا حافظ, مامو جان خدا حافظ. حسین نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا, پیار کیا. جاؤ میرے بچوں, جاؤ مقتل کی طرف جاؤ, جاؤ تمہیں رسول اللہ جامع کوثر سے سیراب کریں گے, جاؤ تمہیں رسول اللہ جامع کوثر سے سیراب کریں گے. دونوں بچے نکلے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے حسین خیمے کے باہر کھڑے ہوئے, فضا دم خیمہ پہ کھڑی ہوئی, پردے کا کپڑے خیمے کا پردہ ہاتھ میں لیے ہوئے. زینب نے مسلح بچھایا, میرے مالک گواہ رہنا, میرے مالک گواہ رہنا, میں نے دونوں بچوں کو حسین پہ قربان کرنے کے لیے بھیجا ہے. اب جنگ چل رہی ہے, اتنے میں اون زمین پہ گرے, محمد زمین پہ گرے, حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فضا نے جب پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. زینب نے جب دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا, زینب سجدے میں چلی گئی. میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا کہ میرے بچے قربان ہو جائے. بس عزاداروں, حسین خیمے سے باہر نکلے, خیمے کے باہر آئے, عباس کو لیا اور عباس کو لے کے محمد کے لاشے پہ پہنچے, محمد کو سینے سے لگایا. میرے بیٹا محمد, میرے بیٹا محمد, یہ دشمنوں نے تمہیں کیا کر ڈالا؟ ایک مرتبہ محمد نے آنکھیں کھولی, کہا مامو جان, مامو جان آپ نے جعفر طیار کے پوتے کی جنگ کو دیکھا؟ مامو آپ نے جعفر طیار کے پوتے کی جنگ کو دیکھا؟ یہ کہہ کے ایک مرتبہ ہچکی آئی, اور ہچکی آنے کے بعد محمد کہتے ہیں, مامو جان, مامو جان اما کو ہمارا سلام کہیے گا, اما سے کہیے گا کہ ہم نے جنگ کی, جعفر طیار کے پوتے ہونے کی جنگ کی, اما کو ہمارا سلام کہیے گا. یہ کہنے کے بعد محمد کہتے ہیں, مامو جان جب میں گھوڑے سے زمین پہ تشریف لایا تو میں نے دور سے دیکھا کہ آون بھی گھوڑے سے تشریف لائے زمین پہ. مامو جان ذرا آون کی خبر لیجئے. ایک مرتبہ حسین نے محمد کا لاشا زمین پہ رکھا, آون کے پاس پہنچے. جب آون کے پاس پہنچے تو دیکھا آون شہید ہو چکے تھے, دوبارہ محمد کے لاشے پہ آئے تو دیکھا محمد بھی شہید ہو گئے. حسین دونوں لاشوں کے درمیان کبھی محمد کے لاشے پہ کبھی آون کے لاشے پہ گھومتے رہے. اور ایک مرتبہ عباس نے آون کا لاشا لیا, حسین نے محمد کا لاشا لیا, خیمے کی طرف بڑھے, خیمے کی طرف آئے, دونوں لاشوں کو لے کے خیمے کی طرف آئے. ایک مرتبہ بیبیوں نے زینب کو پکڑ لیا. مگر تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے کبھی بھی آون و محمد پہ گریا نہیں کیا. زینب نے کبھی بھی آون و محمد پہ گریا نہیں کیا. جب بھی گریا کیا کہا وا اکبرا, وا عباسا, وا حسینا. کبھی گریا نہیں کیا آون پہ. کبھی آپ نہیں سنیں گے تاریخ میں کہ زینب نے کہا وا آونا, وا محمدا. اگر وا محمدا کہا تو مدینے میں نانا کو پکارا, اپنے بیٹے پہ گریا نہیں کیا. بس زیادہ تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا, جب کوفے میں پہنچا ہے تو بیویوں کو سر واپس مل گئے. جناب ام کلثوم نے عباس کے سر کو گود میں لے لیا, جناب زینب نے حسین کے سر کو گود میں لے لیا, ام لیلہ نے علی اکبر کے سر کو گود میں لے لیا. اس طرح تمام بیویوں نے اپنے عیزہ اور اپنے اقربا کے سروں کو گود میں لے لیا. دو چھوٹے چھوٹے سر پڑے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کا کوئی وارث کربلا میں لگا آواز آئی خبردار یہ زینب کے دونوں نہار ہے, یہ اور ہے, یہ محمد ہے. مگر زینب کی آنکھوں سے اور محمد کے لیے آنسو نہ نکلے. کربلا سے شام کوفہ آئی, کوفے سے شام آئی, زینب نے گریہ نہ کیا. ایک مرتبہ جب شام سے رہائی ملی ہے اور جناب زینب مدینہ پہنچی ہے, تاریخ کہتی ہے جب جناب زینب مدینہ آئی ہے, عبداللہ ابن جعفر روایت کرتے ہیں, میں نے دیکھا میرے گھر کے باہر ایک ضعیف عورت جس کی کمر جھکی ہوئی ہے میرے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے. میں آگے بڑھا, میں نے کہا یا امت اللہ, اے اللہ کی کنیز, حلکی من حاجہ, کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ ایک مرتبہ اس نقاب پوش بی بی نے اپنے نقاب کو الٹ کے کہا, ابن نہ پہچانا میں زینب ہوں, میں کربلا سے کوفہ, کوفے سے شہر ہو کے ارے واپس آئی ہوں, ابھی تک زینب کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے. اون محمد کے لیے, تاریخ کہتی ہے پہلی مرتبہ زینب کی آنکھوں سے اون محمد کے لیے کب آنسو نکلے؟ جب پہلا قدم اپنے گھر کے اندر رکھا, جب دو چھوٹے چھوٹے مسلوں کی طرف نگاہ پڑی, ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر کو بٹھایا, ابن عم اور کا پرسانو, ابن عم محمد کا
پرسانو. سیال الذين ظلموا شقر